بعض اسٹریٹجک انالسٹ ہیں. سلطان حلی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے فارن افیئرس پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, بذات خود بھی کرنٹ افیئرس کے پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں پاکستان کے سرکاری ٹیلیویژن کے لیے, پی ٹی وی کے لیے. اور کچھ دیر بعد پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ, اس کو وہ دیکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ سے بات شروع کروں, پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کچھ دیر پہلے وائس آف امریکہ سے بات کی اور اسی ایشو کے بارے میں کیا بتایا, سنتے ہیں.
رابطہ ضرور کیا گیا ہے, لیکن جو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی ہے, آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ. آئی تھنک اٹ ہیز نو ایمبیگوٹی اور اینی نیڈ فار فردر کلیریفیکیشن. اگر کوئی اس سلسلے میں ہم رول کو ادا کر سکتے ہیں, ابھی عرب لیگ کے پاس یہ مسئلہ گیا ہے, تو ہم ضرور ادا کریں گے کوئی کنسٹرکٹیو رول اگر اس میں ہم ادا کر سکتے ہیں. ہماری جہاں تک کنگڈم آف سعودی عربیہ کی جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے یا اس کی سالمیت جو ہے, ہماری بالکل اٹل کمٹمنٹ ہے اس میں, اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس پہ حرف آتا ہے سعودی عربیہ کی جغرافیکل انٹیگریٹی پہ یا اس کی حدود پہ, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور ساتھ دیں گے اپنے بھائیوں کا سعودی عربیہ.
جی سامعین, وزیر دفاع خواجہ محمد آصف, ان کی گفتگو آپ نے سنی وائس آف امریکہ کے ساتھ, ان کا یہ ایکسکلوسیو انٹرویو تھا جس سے ایک جھلک ہم نے آپ کو سنوائی ہے, سعودی جھلک. اور انالیسز لیں گے, ہمیں جوائن کر رکھا ہے ڈاکٹر ظفر اقبال چیما صاحب نے اور سلطان علی صاحب نے, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر ظفر اقبال چیما صاحب, پاکستان کی ریاست کے بہترین مفاد میں کیا ہے, وہ اس اتحاد کا ایک ایکٹیو ممبر بنے, ایکٹیولی اس میں حصہ لے, یا جیسا اپوزیشن جماعتیں سجیسٹ کر رہی ہیں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا؟
میرے خیال میں تو پاکستان کو اس اتحاد کا ایکٹیو حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, لیکن جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سعودی عرب کی کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا اور قسم کا تھریٹ سعودی عرب کو نہیں ہے. تھریٹ جو ہے وہ یمن کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر ایک فیکشن ایک دوسرے کے خلاف جو ہے, لیکن یہ آف کورس سعودی عرب اور جو پرو امریکن یا یہ الائز ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ یمن میں ایسی حکومت ہوتی کہ نہ آ کے قابض ہو جائے یمن کے اوپر, جس سے ایک اینٹی اتحاد گروپ وہاں پہ قائم ہو جائے اور پھر ایونچولی ابال کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیں. تو پاکستان یقیناً سعودی عرب کی جو علاقائی سالمیت ہے اور انٹیگریٹی ہے, اس کو اسٹریٹجک ریلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوگا, جس میں انکلوڈنگ ملٹری سپورٹ بھی شامل ہوگی.
جی اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے, ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب پاکستان ہو یا مختلف اسلامی ممالک ہوں, اس وقت بہت سے ملکوں کے اندر داعش جیسی تنظیموں کے خطرات ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اس کے فٹ پرنٹس کی بات کی جاتی ہے. اگر پاکستان آج وہاں پہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یمن کے اندر, ایک انٹرنیشنل بلاک بن رہا ہے, اگر وہ اس کا حصہ نہیں بنتا اور کل کلاں خدا نہ کرے ایسی ہی صورتحال اگر پاکستان کے اندر ہو, تو پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیسے مدد چاہے گا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
میرا خیال میں کہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی اپنی آرم فورسز ہیں, وہ کسی بھی انٹرنل تھریٹ جیسے داعش ہے یا آئی ایس آئی ایس ہے, ان کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا جو آپریشن ملٹری آپریشن فاٹا میں ضرب عزت جا رہی ہے, اس میں پاکستان انٹائرلی اپنے آپ اور اپنے ریسورسز کے ساتھ یہ کر رہا ہے, کسی قسم کی فائر انٹیلیجنس شیئرنگ کے اور کسی ملک سے کوئی ملٹری آپریشن میں مدد نہیں لے رہا. اور اسی طرح داعش سے نکلنے کے لیے بھی پاکستان کی آرم فورسز میں اتنی صلاحیت موجود ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یمن کے معاملات میں انوالو ہو. پاکستان کا انٹرسٹ تو یہاں تک موجود ہے کہ سعودی عرب کی اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا سعودی عرب کی حکومت یا ان کے عوام یا اس ملک کو خطرات یمن کی طرف سے پیش آتا ہے, تو اس میں پاکستان جوائن کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے پبلک ریئیکشن کو سامنے دیکھا, جو پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وی آر ولنگ ٹو جان دے لائن, لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بعد جو آپ کہہ لیں تنقید کہہ لیے یا مصرف رائے سامنے آئی, تو پاکستان کو اس کانفلکٹ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب ذات خود اور سعودی عرب کے الائز میں اتنی ملٹری پاور موجود ہے کہ وہ یمن کے کرائسس کو ڈیل کر سکیں.
جی.
تو لہٰذا پاکستان کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
جی سلطان علی صاحب, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ پاکستان نے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس میں وہ متحرک انداز میں کوئی متحرک کردار ادا کرنا چاہتا ہے, لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا واقعتاً پبلک پریشر ہے؟ پبلک اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج, چونکہ مختلف محاذوں پہ ایک طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فاٹا سے لے کے کراچی تک مختلف محاذوں پہ وہ مصروف ہے, تو ایک اور فرنٹ نہیں کھلنا چاہیے, یہ ریزن ہے, یا اور پولیٹیکل پریشرز ہیں آپ کے خیال میں؟ حکومت اس میں اپنی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟
بہت شکریہ. بات ساری یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا تو آپ نے نام لے دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باتیں اس میں غور کرنے کی ہیں. پہلی تو یہ کہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب کنگ سلمان کے دعوت پہ تشریف لے گئے تھے, تو اغلب یہی ہے کہ اسی موضوع پہ بات ہوئی. اس وقت انہوں نے کھل کر کے اس کا جواب نہیں دیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے غور ضرور کیا ہوگا. لیکن کل کا جو بیان پہلے آیا اس میں فورن آفس نے تو یہی کہا تھا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں, لیکن پی ایم ہاؤس کی طرف سے جو آیا تھا اس سے اندازہ یہی ملا کہ شاید ہم بالکل تیار ہیں, اور ایک میٹنگ بھی کی گئی جس میں ایئر چیف اور آرمی چیف تھے. حالانکہ اس میں بہت واضح طور پہ یہ نظر آیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کو بھی ہونا چاہیے تھا اور لیول چیف کو بھی ہونا چاہیے تھا, وہ موجود نہیں تھے. لیکن اس کے فوراً بعد جو ریئیکشن آیا, جو اور یہ ریئیکشن سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھا اور اوپن میڈیا پہ بھی تھا, جس میں یہی کہا گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. دوسرے کہ پاکستان جن حالات سے گزرا اس میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ وہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے, جو اور اس میں بھی بہت سے اینالسٹ نے, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایک اکھاڑا بنایا گیا ہے جس میں سعودی عرب اور ایران نے واضح پوزیشن اختیار رکھی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس قسم کی جو ہے جنگ میں حصہ دار بن کر, کیونکہ ایران سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور سعودی عرب سے بھی بہت اچھے ہیں, تو اگر ہم نے کسی ایک کا ساتھ دیا تو دوسرے کی دوستی سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا, اور یہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسری جو
نہیں, لیکن اس میں سلطان علی صاحب, اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور ایک جو نیجر ریئیکشن پبلک کی طرف سے آیا ہے, اس کے اوپر اگر بنیاد کر کے پالیسیز بنے گی تو یہ بھی کوئی زیادہ بہتر یا چیز نہیں ہوگی پاکستان کے لیے, یا یہ ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے کہ جو پلانرز ہیں, منصوبہ ساز ہیں, وہ کن بنیادوں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں؟
دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ جو پلانرز ہیں ان کو تو اس چیز کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے, ان کو اپنے عوام کی, ان کی سوچ, ان کی جو سینسیٹیوٹیز ہیں اس کی نبز پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس کا یہ ریئیکشن آئے گا. تو آیا آپ پہلے ہی ایسا فیصلہ کریں کہ جس کا کہ ریئیکشن نہ ہو, یا آپ لوگوں کو پہلے اپنے کانفیڈنس میں لیں؟ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ چیز اٹھی تھی کہ 1.5 بلین ڈالرز سعودی عرب نے ہمیں کس بات کے دیے ہیں, یہ کہا گیا کہ یہ تحفہ ہے. تو بھائی ہم کیا اپنے سوورنٹی بیچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, یہ میں نے ایک مکالمہ سوشل میڈیا پہ ہی پڑھا کہ یہ تو بیگانی شادی میں آیا, عبداللہ دیوانہ والی بات ہے. لیکن چلے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, آلدو سوشل میڈیا جو ہے وہ نبز دکھاتی ہے, اور ہر اچھے لیڈر کا اور اچھی لیڈرشپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پاپولر ہوگا یا نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر ظفر اقبال جی, میں صاحب اگین یہ کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہیں کیا میجر, لیٹس سے کہ اگر پاکستان کسی سٹیج کے اوپر اس میں متحرک کردار ادا کرتا بھی ہے تو کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کیا یہ خطرہ ہے کہ اسی طرح کی ایک جو وار ہے یا اس کے جو اثرات ہیں براہ راست آئی ایس کی شکل میں, داعش کی شکل میں, یا داعش کی سرگرمیوں کی شکل میں وہ پینیٹریٹ کر جائیں گے, سیکٹیرین وائلنس ہوگا, کیا ہیں خطرات, کیا ہیں وہاں پہ؟
میرے تو خیال میں اسے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہے, کہ پاکستان کی ایک آپ کہہ لیں کہ سبسٹینشل پورشن جو وادی کا ہے سیکٹرین ڈیوائڈ کو سامنے رکھتے وہ شیعہ کا ہے, اور اگر آپ یمن میں جا کے اس طریقے سے انٹرفیئر کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, تو پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس سے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اور اس سے ہمارے جیسے کہ سلطان صاحب نے فرمایا ویری رائٹلی, ایران سے ہمارے تعلقات بھی افیکٹ ہوں گے. تو لہذا پاکستان کو اس میں, اس کانفلکٹ میں شامل ہونے کی ڈومیسٹک پرسپیکٹو سے ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلے, میری تو یہ بڑی مستند رائے ہے کہ یمن اتنا بڑا ملک نہیں ہے, نہ ان کی اتنی بڑی ملٹری پراوس ہے کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی الائنس بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر وہاں ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے تو سعودی عرب اور چند جو گلف اسٹیٹس ہیں ود دی انٹیلیجنس پرووائڈڈ بائی یونائیٹڈ اسٹیٹس, ان کے پاس اتنی سفیشینٹ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایران یمن کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس میں انوالو ہونے کے لیے کوئی ضرورت ہے, ان کو اتحادیوں کو وہاں ضرورت ہے اور نہ ہی پاکستان کو اس کو اس میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, پہلے ہم ایک بریک بھی لیں گے, میرے پروڈیوسر اگر بریک ہم پہلے ہم لے سکیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلطان علی صاحب, اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہیں گے پروفیسر فیضان حق صاحب, اور دونوں سے ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ, پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے, لیکن اسپیسیفکلی ہمارا فوکس ہوگا کہ امریکہ کی کانگریس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف, اور بات ہم کر رہے ہیں یمن کی صورتحال پہ. پاکستان کے اندر اس بارے میں تاحال یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. گزشتہ روز بڑے مکسڈ ریئیکشن آئے تھے, مکسڈ میسج تھا, آج نسبتاً کلیئرٹی ضرور تھی لیکن وہ اس کے بالکل مختلف تھا. جب پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ پاکستان نے تاحال اس اتحاد کو یا اس بلاک کو جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے جو حوثی فورسز کے خلاف یمن کے اندر آپریٹ کر رہا ہے سعودی عرب کی قیادت میں, امریکہ کی کانگریس, امریکہ کی انتظامیہ اس اتحاد کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کے لیے ٹیکنیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور اوباما انتظامیہ نے باور کرایا ہے کہ وہ عرب اتحاد کی اس میں بھرپور حمایت کر رہی ہے, جبکہ کانگریس کے اندر اس کے بارے میں خدشات یا تحفظات ہیں کہ اس آپریشن کے بعد مشرق وسطی کے اندر جو بحرانی کیفیت ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے. ہم آپ کو ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں, یہ ہیں کانگریس کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فارن ریلیشن کمیٹی کے سینٹ کے اندر, اس میں ڈیموکریٹ کے ایک چھوٹی کے عہدیدار ہیں رابرٹ مینڈینڈز, وہ کیا کہتے ہیں.
I'm not so sure there is an Arab country that wouldn't consider themselves in some form at war, and Yemen is a real concern. It's where we were being able to promote our interests in terms of attacking AQAP.
چونکہ ڈیموکریٹ ہیں ایک لحاظ سے ان کی پارٹی کا نقطہ نظر اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں وثوق سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ عرب ملک کے اندر اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہوگی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ضروری ہے اس نوعیت کا آپریشن یا کاروائی تاکہ وہاں پہ جو القاعدہ لنکڈ یا القاعدہ جیسی آرگنائزیشن ہے اس عرب خطے کے اندر ان کا کلا کما کیا جا سکے اور ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. تو یہ تھا ان کا نقطۂ نظر. اب ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں باب کارکر کی, یہ چیئرمین ہے سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے اور ریپبلکن رہنما ہیں.
In Iraq, we're helping Iran make Iraq a better place for Iran. In Yemen, we're working with the Saudis to get an Iran-aided group, the Houthis, out. And then if you look at Syria, we're playing sort of footsie with both sides. Administration is having a degree of difficulty deciding who our friends are and who our enemies are. And so there's a lot of consternation about where America is in the Middle East. And so you're beginning to see these shift of alliances. It is creating some turmoil there.
وہ اس بارے میں تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی, وہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سمجھ سے چیزیں بالا تر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عراق کے اندر ہم انڈائریکٹلی ایک طرح سے ایران کی مدد کر رہی ہیں, کہیں پہ ہم امریکہ کی جو مدد ہے وہ شیعہ گروپس کے ساتھ ہے, کہیں پہ سنی گروپس کے ساتھ ہے, تو کلیئرٹی نہیں ہے. ایک کرٹیسزم ہے ان کی جانب سے یمن کی اسٹریٹجی پہ یا پالیسی پہ اوپر. اب ہم آپ کو انالیسز یا ریئیکشن سنواتے ہیں, ایک اور ممبر پارلیمنٹ ہیں, سینیٹر ہیں جیف فلیک.
I don't think anybody could have predicted what's gone on in the past month. So I've been enamored with the president's foreign policy, but this one, it's a tough neighborhood.
جی ان کا بھی اس کے بارے میں یہی کچھ ملا جلا تاثر تھا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے مہینے وہاں پہ کیا پچھلے مہینے وہاں پہ کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ کوئی سپورٹر نہیں ہوں صدر باراک اوباما کی جو فارن پالیسی ہے, لیکن یمن کے اندر جو کرائسس ہے یہ ایک مطلب بڑا چیلنجنگ ہے اور ایک سخت نیبرہڈ, وہ یہ اس کا ٹف نیبرہڈ ہے. تو اس بارے میں بہرحال ایک ملا جلا رد عمل کانگریس کی طرف سے آ رہا ہے, تھوڑا سینسزم بھی ہے, کرٹیسزم بھی ہے, اور بعض جگہوں پہ صدر باراک اوباما یا ان کی انتظامیہ کی جو پالیسی ہے کہ یمن کے اندر اس کرائسس میں سعودی عربیہ لیڈ جو کوئلیشن ہے اس کی سپورٹ کی جائے, اس کی آواز اس کے حق میں بھی آواز اٹھ رہی ہے. جوائن کیا ہے ہمیں اس سیگمنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے پروفیسر فیضان حق صاحب نے, پروفیسر ہیں اسلامک کلچر ہسٹری کے اور یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان علی صاحب, ممتاز اینالسٹ ہیں فارن ریلیشنز پہ, فارن ریلیشنز خاص طور پہ جو پاکستان کے اینگل سے اس پہ نظر رکھتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھتے ہیں, بذات خود اینکر بھی ہیں. پروفیسر فیضان حق صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. یمن کے اندر جو صورت حال ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کا رول, پاکستان نے تو آج وضاحت کی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کر رہا, اتحاد جو سعودی عرب کی قیادت میں بنا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کی ترجیحات کا حصہ ہے, اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ اس میں متحرک ہوگا. لیکن ہم آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ اور دیگر جو انٹرنیشنل فورسز ہے وہ یمن کے اندر کیا دیکھ رہی ہیں, اور ان کی وابستگی یا ان کے ایکشنز اس کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر ہے؟
سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت جو صورتحال ہے یمن میں وہ ایک جو سعودی ریاکشن تھا وہ بڑی دیر سے ڈیو تھا, کیونکہ ایران جو ہے اس کا وہاں پہ اثر و رسوخ پھیلتا جا رہا ہے, اور مشرق وسطی میں جیسے پرائم منسٹر نتن یاہو نے بھی کہا کہ چار دارالحکومت جو ہیں مڈل ایسٹ کے, مشرق وسطی کے, وہ ایران کے اثر و رسوخ میں ہیں یا ان کے قبضے میں ہیں, اور سعودی عربیہ یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور اس کو گھیرا جا رہا ہے چاروں طرف سے. اور یہ ریئیکشن جو ہے سعودی عربیہ کا یہ بڑا آبیس تھا, اور اس میں اس پاکستان کی طرف دیکھنا یا پاکستان سے مدد چاہنا سعودی عربیہ کا ایک قدرتی ریئیکشن ہے, کیونکہ پاکستان بھی پاکستان کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے یا اس کے نیبر میں کچھ نیبرہڈ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہے, اور سعودی عرب پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے. اس وقت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سعودی عرب کی مدد کرتا ہے تو کیا وہ ایران کو ناراض کرتا ہے, یا ایرانی جو انٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان خاموش رہے گا؟ یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے کہ فیصلہ کرنا کہ ایک دوست کو ناراض کرے یا دوسرے دوست کو ناراض کرے.
صحیح.
اور اس کا جو حل
لیکن
ہے وہ
لیکن پروفیسر فیضان صاحب, حوثی قبائل جو فورسز ہیں اس کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران ان کو بیک کر رہا ہے, یہ کنسرنز ہیں عرب ممالک کے اندر, یہ کنسرنز ہیں امریکہ کے اندر بھی, لیکن ایران اس کو اون نہیں کرتا ہے, تو اس کو ہم براہ راست ایران کو کیسے فریق سمجھ سکتے ہیں؟
دیکھیے ایران جو ہے وہ بڑے عرصے سے, آپ دیکھیں نا عراق میں بھی ایران جو ہے اس کی مدد سے تقریب پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس میں ایرانی جو فوجی ایڈوائزر ہیں وہ انوالوڈ ہیں, یمن میں جو شیعہ اور سنی کے درمیان جدوجہد چل رہی ہے اس میں ایران کی شمولیت جو ہے وہ سب کو معلوم ہے, وہ ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو اور اس کی طرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی انوالومنٹ سیریا میں, شام میں, اس کے بعد ایران کی انوالومنٹ لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے, یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں سب کو معلوم.
لیکن
ہے
اگر ہم سیریا کی بات کریں, لبنان کی بات کریں, وہاں کم از کم ایک تو جس حمایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نظر آتی ہوگی, وہ انٹیلیجنس کے ذرائع سے پتہ چلتی ہوگی, لیکن جو ان کے لیے سیریا اور لبنان کے اندر ان کی ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ تو بہت نمایاں ہیں, انہوں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے, لیکن یہاں پہ صورتحال قدرے مختلف نظر آتی ہے.
یہاں پر جو ان کا جو ایران پر جو ایک جو اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران اور امریکہ اور باقی مغربی طاقتیں اس وقت میز پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران کو کتنی کنسیشنز کرنی ہیں اپنے نیوکلیئر توانائی اور نیوکلیئر ایمبیشن کے سلسلے میں, اور اس میں ایران چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹرانگ نیگوشیٹنگ سچویشن ہو, کیونکہ ان کے پاس ان کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریبی حمایتی ملک ہے, اس کا ایلائی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بتا سکیں کہ بھائی دیکھو ہم تمہارے الائی جو ہے اس کو ہم اس طرح گھیرے میں لے سکتے ہیں, اس کے انٹرسٹ کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, ہماری یہ کیپیبلٹی میں ہے.
لیکن کیا یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلے سلطان علی صاحب سے میں یہی سوال کرتا ہوں پھر آپ سے. سلطان علی صاحب, امریکہ کی جو اس وقت پوزیشن ہے, کانگریس کا نقطہ نظر بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے, ڈیوائڈیڈ ہے ظاہر ہے اس کے اوپر, لیکن امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان اگر ہم دیکھیں پچھلے, خاص طور پہ جب سے سیریا کا کرائسس شروع ہوا ہے, سعودی عربیہ کی بھرپور خواہش تھی کہ شام کے خلاف ایک جاندار کاروائی ہو, اور امریکہ نے اپنے جو کیلکولیشنز ہیں ان پہ زیادہ انحصار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پہ اسی طرح لیبیا کے اندر صورتحال پیدا ہوئی, ایران کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اس کے جوہری معاملات پہ, وہاں پہ بھی ریاض کی پوزیشن جو ہے وہ واشنگٹن سے قدرے مختلف تھی. اینالسٹ نے یہ کہا کہ کافی عرصے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک خلیج نظر آ رہا ہے. یمن کو جو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, خواہ وہ ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے, وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, کیا وہ اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے, اور وہ برج اپ کیا جا رہا ہے ان فاصلوں کو جو ایران اور شام کے مسئلے پہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوئے ہیں؟
دیکھیں حسن, یہ آپ کے سوال کا جواب میں ابھی دیتا ہوں, لیکن ایک چیز آپ فیضان صاحب سے آپ نے کی تھی کہ یمن میں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ مطلب واضح ثبوت نہیں نظر آ رہے ہیں ایرانین سپورٹ کے, لیکن اس میں آپ میجر جنرل قاسم سلیمانی جو کمانڈر ہیں القدس بریگیڈ کے اور ایلیٹ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کے کمانڈر ہیں, ان کا بیان آیا اور یہ ہر جگہ موجود تھے, عراق میں بھی اور ایران میں بھی, سوری سیریا میں بھی, اور اب ان کا جو یہ بیان آیا ہے کہ تین عرب کیپٹلز میرے جیب میں ہیں اور چوتھا جو ہے سنا بھی آنے والا ہے, تو ٹھیک ہے یہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, لیکن اس سے الارم بیلز تو رنگ ہوتے ہیں اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایران کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر انوالومنٹ ضرور ہے. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہو ریاض کے ساتھ اپنے جو تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا تھا اس کو بریج کرنے کے لیے, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ دوسری جانب جو ہے پریزیڈنٹ اوباما ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی, جس میں میرا واضح اشارہ یہ نیوکلیئر ڈیل کی طرف ہے جو کہ 31
جو ہے میرا نیکسٹ ٹاپک بھی ہے, تو میں اس کو ذرا اسی کے ساتھ ایسوسیٹ بھی کر لیتا ہوں کہ میرے اگلے جو سوالات ہیں وہ اسی سے متعلق ہوں گے. جی
ہاں, تو ایکچولی آپ نے اچھا کیا ایسوسیٹ کر لیا, کیونکہ یہ ان کا آپس میں تعلق ہے اور عرب ورلڈ میں یہ دیکھا یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما یا جان کیری جو ہیں وہ ذرا کچھ زیادہ جھکاؤ کا اظہار کر رہے ہیں, اور اسرائیل بھی اس سے ظاہر خفا ہے, آلدو اسرائیل پوزیشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس وقت بات ریاض کی ہو رہی ہے, تو ریاض یہی دیکھ رہا ہے کہ اگر ایران کو اتنی مراد دی جائیں گی اور صرف ایک ایگریمنٹ لینے کے لیے, تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز سے کی جانب حصول کے لیے وہ کوئی بلاکیج نہیں ہوگا اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ چیز تو ریاض کو سختی سے جو ہے ناپسند ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران جو ہے ایک جوہری ہتھیاروں کا مالک.
میرے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو خاص طور پہ ہم اس نیوکلیئر ٹاکس جو ہو رہی ہیں اور 31 مارچ جس کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے بات ہونی ہے, تو ہم ایران کے جوہری پروگرام پہ بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ ایران کا جو بڑھتا ہوا کردار ہے, ان کے جو جنرل کو, ان کے کمانڈر کو, ملٹری کمانڈر کو جو کوٹ کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا ہے, تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر ود آؤٹ نیوکلیئر پاور ایران وہ اپنے لیے سفارتی کوششیں کرتا ہے یا اپنے آپ کو کسی بڑے بلاک میں کنورٹ کرتا ہے, تو کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا دنیا کے لیے, اور اگر ایک نیوکلیئر ایران ہے یا ود آؤٹ نیوکلیئر ایران ہے تو اس کے ساتھ اگر باقی ملک کہیں پہ الائی کرتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ ارسلان شریف, اور بات ہم کریں گے ایران کے جوہری پروگرام پہ اور اس کا مذاکرات کا ایک اور دور اس وقت جاری ہے. گزشتہ روز بھی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری, ان کی ملاقات ہوئی اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے ساتھ, اور ایران کے جوہری معاملے پہ جس میں دنیا کی 5 بڑی طاقتیں اور 6 بڑی طاقتیں اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں, 31 مارچ سے پہلے وہ کسی لائحہ عمل تک پہنچنا چاہتی ہیں جو بیسیکلی ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرتا ہو, اس کے بدلے میں ایران کو گارنٹیز بھی دی گئی ہیں, اس کے اوپر گریجولی جو اقتصادی اور معاشی پابندیاں ہیں وہ ہٹانے کی بات کی گئی ہے, اس کی انرجی کے ذرائع اس کو ایشور کرنے کی بات کی گئی ہے, کافی ایشورٹیز بھی ہیں, اور دنیا کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کی بھی ایک طرف یہ بات ہے. دوسری طرف جو بنیادی کنسرنس تھے اور وہ جو سمجھے جاتے ہیں, خاص طور پر اسرائیل میں یہ تحفظات ہیں, باقی سعودی عرب کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر یہ تحفظات ہیں کہ ایران اپنا اثر اور رسوخ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر بڑھا رہا ہے, اور وہ بہت ساری بنیادوں پہ بہت سارے خلیجی ملکوں کے لیے, خاص طور پہ جو سنی ڈومیننٹ ممالک ہیں ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں سمجھا جاتا ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں تو ہمارے مبصرین نے یہ ایک نقطہ واضح کیا کہ ایران کی یہ شعوری کوشش ہے, انہوں نے حوالہ دیا ایران کے ایک ملٹری کمانڈر کا کہ کئی ملک جو اس ریجن کے اندر موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے یا تو پھیلی ریاستیں ہوں یا بہت زیادہ اثر و رسوخ کی حامل ہوں جہاں پہ تہران کی بات سنی جائے مانی جائے. یہ چیز باقی ملکوں کے لیے کیوں خطرہ ہے, وہ اس کو اس طریقے سے کیوں دیکھتے ہیں, اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. لیکن پہلے نیوکلیئر ایشو جس پہ 31 مارچ سے پہلے اس کے پروگرام کے بارے میں جو معاہدہ طے پانا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فریم ورک طے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج اس ضمن میں ایک اور بھی پیش رفت ہوئی, ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں, ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے خط بھی لکھا پریزیڈنٹ باراک اوباما کو, رپورٹ ہو رہا ہے مختلف میڈیا میں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم ان کے ساتھ بات بھی کی اور ان کو یقین دلایا کہ جو ایران کا جوہری معاملہ ہے اس پہ کوئی معاہدہ طے پانا وہ دراصل حقیقت ایران کے قومی اور بین الاقوامی مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لہٰذا ایران کی سیریسنیس کے بارے میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے, انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق صاحب اور ہمیں جوائن کر رکھا ہے سلطان حالی صاحب نے. سلطان حالی صاحب, اگر ہم بات کریں ایران کے جوہری مذاکرات پہ جو اس وقت ہو رہی ہیں, کتنی اب توقع رکھی جائے, کیونکہ آلموسٹ دو دفعہ غالباً اس کو ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی فریم ورک تک ایران اور دنیا کے دیگر جو 6 ممالک ہیں وہ پہنچ جائیں گے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صدر روحانی کے خط کا ذکر کیا, لیکن اسی میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے اس بات کے اوپر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ یہ جو عرب ممالک جو ہیں وہ یمن میں حملے کر رہے ہیں اور ایک کولیشن بنا رہے ہیں اور اس کولیشن کی حمایت کر رہا ہے امریکہ, تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو کولیشن ہے وہ نیوکلیئر معاملات کے اوپر جو گفتگو ہوگی اس میں اس پہ ضرور اثر انداز ہوگا. دوسری طرف اگر آپ نے میجر جنرل سلیمانی کا ذکر کیا, قاسم سلیمانی کا, تو یہ بات جان کیری صاحب نے کہا کہ وضاحت کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کے ساتھ اور کہا کہ ہماری کوئی گرینڈ ڈیل نہیں ہونے جا رہی ہے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ جنرل سلیمانی صاحب جو ہیں یہ تقریب میں یہ انوالو تھے جس کے اوپر سعود الفیصل جو ہیں وہ ابل پڑے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت ٹائٹ روپ واکنگ ہے. 31 مارچ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں تو آپٹیمسٹ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نتیجہ نکل آئے, لیکن حالات جو ہیں وہ بہت ہی پراگندہ ہو گئے ہیں اور یہ یمن کے انوالومنٹ کی وجہ سے ایران جو ہے وہ تھوڑا سا بدک رہا ہے. تو اب یہ امریکہ کے لیے بھی ٹائٹ روپ واکنگ ہے اور جو باقی 5 ممالک ہیں جو اس گفتگو میں شامل ہیں انہیں بھی بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے کوئی زیادہ مراد دے دی ایران کو صرف ایک ایگریمنٹ کے لیے, تو اس سے پھر سعودی عرب کے ناراض ہو جانے کا اور اسرائیل کے بھی ناراض ہو جانے کا بہت
خدشہ ہوگا. پروفیسر فیضان حق صاحب, ایران کے جوہری معاملے پہ ہونے والے مذاکرات کتنے آپ اپنے مسٹیک ہیں کہ کسی فریم ورک تک پہنچا جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرانا ظاہر بہت ضروری ہے کہ ایران کا جو اثر و رسوخ ہے اس ریجن کے اندر, ایک طرف وہ بات ہے, دوسری طرف اس کے جوہری معاملات, یہ باقاعدہ ایک خاص آپ کو ایک پلان نظر آتا ہے جس کے اوپر مطلب ایران ایک طرف دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ اسرٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیا حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے تہران کی؟
جی, اصل میں جب یہ توانائی کا یہ معاہدہ ہو جائے گا, یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہو جائے گا ایران کے ساتھ, تو ایک نیا توازن جو ہے مشرق وسطی میں پیدا ہوگا, جس کو کہتے ہیں بیلنس آف پاور, توازن ہوگا طاقتوں کا, اور ایران یہ چاہتا ہے کہ اس توازن میں اس کا پلہ بھاری رہے اور ایسی جگہ لائنیں کھینچیں اس توازن میں تاکہ اس کی پریزنس جو ہے مشرق وسطی میں بہت زیادہ مضبوط تصور کی جائے
صحیح.
اور یہ بات جو ہے وہ سعودی عرب کو کسی بھی طور پہ منظور نہیں ہوگی. اور میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں لوگ یہ بات سن رہے ہوں گے, کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, کیونکہ ایران کی بہت سی ایویڈنس ہیں ایران کی انٹرفیئرنس کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں
جی.
اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی بہت صحیح طرح سوچنا پڑے گا کہ ان کو اس جگہ پر کیسے اور کس طرح فیصلہ کرنا ہے. اور جو توانائی کا معاہدہ ہوگا وہ معاہدہ, کیونکہ امریکہ پہ پریشر ہے, پریزیڈنٹ اوباما پہ پریشر ہے, اور سعودی عرب جو ہے اس بات کا خدشہ ہے اس کو کہ یہ اس شوق میں کہ یہ نام ہمارے ٹائم میں یہ معاہدہ ہو جائے اور ہم لکھے جائیں, سرخی لگے کہ ہم لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے, کہیں اس انتھوزیازم میں اس امبیشن میں ایسا نہ ہو کہ ایسے لائنیں کھنچ جائیں جس سے سعودی عرب جو ہے اگلے 10-15 سال تک اس کو اب گھیراؤ کا خدشہ رہے اور وہ اسی اسٹرگل میں رہے. اور یہ تمام باتیں جو ہیں جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی, کیونکہ ایران کی اس فارورڈ فوٹنگ سے ان کے جو اپنے معاملات ہیں آپس میں ان میں بہت زیادہ پریشر پڑے گا اور ان کو خود اپنی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ ہے. جیسے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں مشرق وسطی میں جو ریاستیں ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ویک ہو چکی ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے, جس میں القاعدہ ہے, داعش ہے, آئسس ہے, اور اب حزب اللہ ہے, حماس ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں ہوتی ٹرائبز جو ہیں انہوں نے بھی ایران کے حوالے سے سر اٹھایا ہے. تو یہ تمام وہ ہیں اور یہ تمام پراکسی وارز کے انسٹرومنٹس ہیں, اور جب پراکسی وار کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کون کام کر رہا ہے, وہ جو آپ کے دوست ہیں یا وہ جو آپ کے دشمن ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان اک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر اسلامک کلچرل ہسٹری ایٹ بفلو یونیورسٹی سلطان علی صاحب, ممتاز اینالسٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ شریک رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے جرمن طیارے کو پیش آنے والا حادثہ اور اس کے بارے میں فرانس کی جو تحقیقات ہیں بہت الارمنگ ہیں.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام اندو نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ روز, دو دن سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, جاپان کا ایک طیارہ جو گر کر تباہ ہو گیا فرانسیسی حدود کے اندر, فرانس کے ایک پہاڑی علاقے میں 150 مسافر اس طیارے میں سوار تھے, اور اب جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں, بہت ہلا دینے والی ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پائلٹ اور کو پائلٹ ان کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے, اور جس کے بعد ایک پائلٹ جو کاکپٹ میں موجود تھا اور ایک پائلٹ جب باہر نکلا تو اس کو واپس اس کاکپٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور اس پائلٹ نے جان بوجھ کر اس طیارے کو, یہ ابتدائی تحقیقات ہیں جو بتا رہی ہیں, جان بوجھ کر اس طیارے کو انتہائی بلندی سے انتہائی رفتار کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ زمین سے آ کے ٹکرا دیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پائلٹ کی ذہنی اور نفسیاتی صحت, اس پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہلے زیر علاج رہی ہیں اپنے نفسیاتی مسائل میں, اور ایک طرف اس کو جانچا جا رہا ہے, دوسری طرف اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا نئے پروٹوکول انوالو کیے جائیں جس سے مسافروں کی سلامتی سیکیورٹی اس کو یقینی بنایا جا سکے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت یورپ سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد امید فاروقی صاحب, پاکستان کے ٹیلی ویژن جیو کو رپورٹ کرتے ہیں. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ہمیں یہ بتائیے کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جو فرانس کی پہاڑی علاقے میں وہ جہاز ٹکرا کے گرایا گیا, رپورٹس اب یہ شو کر رہی ہیں کہ وہ شعوری طور پر کیا ایک پائلٹ نے, مزید کیا تفصیلات اس بارے میں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں, اور مزید کیا پروسیجر یا پروٹوکول اب انگیج یا انوالو کیے جا رہی ہیں پروازوں سے متعلق؟
اس میں جو انویسٹیگیشن سامنے آ رہی ہیں جو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ اس پائلٹ کی جو ذہنی صورتحال تھی اسے جو ہے وہ 1.5 سال پہلے کہا گیا تھا کہ وہ فلائی نہ کرے اور وہ میڈیکیشن لے رہا تھا. یہ تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ سیکیورٹی رسک لیا گیا اور وہ فلائی کرتا رہا. انتہائی ڈپریسڈ صورتحال تھی اس کی, اور اس نے یہ تو ایک سوسائڈ ہوا ہے. فرانسیسی تو اسے دہشت گردی اور سوسائڈ سے, اور بہت زیادہ اگریسو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے فرانسیسیوں کا. جرمن انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے, ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری نئی لیجسلیشن, نئے سیکیورٹی کاشنز اٹھائے جائیں.
یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اس پائلٹ کے گھر کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے, دونوں پائلٹس کے گھروں کو, تاکہ کچھ ایسے ایویڈنس اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پروٹوکول جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں کیا ہے؟ کیا ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید بیک وقت اب یہ لازم ہوگا کہ کاکپٹ کے اندر دو پائلٹ موجود ہوں, ایک نہ ہو؟
یہ تھامس کک, جو تھامس کک یورپ کا بہت بڑا آپریٹر ہے ایئر لائنز کا, انہوں نے تو یہ میجرز لے لیے ہیں کہ کاکپٹ کے اندر دو لوگ اور ہوا کریں گے, اور یہ ان کا ایک ظاہر کے رسپانس ہے اس انسیڈنٹ کے نتیجے میں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر ایویشن کے نئے رولز اور نئے ضابطے متعارف کرائے جائیں گے, اور یہ جو تھامس کوک کی تو پہلے سے ہی یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا جائے, اور انہوں نے دو دن کے اندر اندر اس آپریٹر نے یہ انٹروڈیوس کرا دیا. ہالیڈے کا جو ٹائم ہے وہ سر پر آ پہنچا ہے, یورپ میں اسپرنگ شروع ہو گئی ہے, اور تھامس کوک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اس قسم کے میجر تیزی سے نہ لیے گئے تو ان کو فائنینشلی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور لوگوں کی جو ہے وہ پرواز کرنے کی جو خواہش ہے وہ اس سمر کے دوران بہت کم ہو سکتی ہے. تو اس کا ایک دم مارکیٹ رسپانس آیا ہے, لیکن گورنمنٹ آف جرمنی اور فرانس اور پورا یورپ ہی اس پر جو ہے نئے ضابطہ اخلاق اور نئے سیکیورٹی رولز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بہت جلد یورپین پارلیمنٹ, کیونکہ بہت زیادہ لیجسلیشن کو ایویشن کی کنٹرول کرتی ہے, تو بہت جلدی جو ہے وہ بل آنے والا ہے یورپین پارلیمنٹ میں, جس میں نئے رولز انٹروڈیوس کرائے جائیں گے.
بہت شکریہ خالد امیر فاروقی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ, کراچی کی صورتحال, اس پہ متحدہ قومی موومنٹ اور پرائم منسٹر ان کی آپس میں ملاقات, اور ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹ سے ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام ہندو نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. کراچی آپریشن کے پس منظر میں آج متحدہ قومی موومنٹ اس کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, اور اس ملاقات کے بعد جب بعد میں بریفنگ دی گئی تو دونوں پارٹیوں کی جانب سے ایک نقطہ نظر سامنے آیا. میں لمبی چوڑی تمہید کے بجائے ڈائریکٹ آپ کو سنواتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں, کنوینر رہے ہیں, انہوں نے کیا بتایا پرائم کے ساتھ اس ملاقات کے بارے میں؟
نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو گزارشات کی ہیں وہ یہی ہیں, کراچی میں جرائم کے خاتمے کے لیے, دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے ایم کیو ایم کا مکمل تعاون کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور ہم نے کہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کسی کارروائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, بشمول 90 کہیں پر بھی چھاپا مارا گیا, ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی, ہم نے مکمل تعاون کیا. جرائم تشدد اور دہشت گردی کے لیے ہماری پالیسی 0 ٹالرنس کی ہے, ہم کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کے لیے بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے, بلا امتیاز 90 کو بھی چھاپے میں شامل کرنا, اور یہ تاثر دینا کہ گویا کہ یہ مطلوب افراد 90 سے ملے ہیں, تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ یہ حقائق ہیں اور آپ ان حقائق تک پہنچیں.
خواجہ سعد رفیق پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, اس ملاقات کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا؟
ایم کیو ایم کے وفد کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر, ٹارگٹ کلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن کا رخ نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف تھا نہ ہے اور نہ موڑا جائے گا, کوئی اختلافی بات نہیں ہے, اور ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, لیکن جن سیاسی جماعتوں کی صفوں کے اندر یا صفوں کے ساتھ یا صفوں کے باہر ایسے عناصر موجود ہیں جو سیاسی برادری کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں, یا جو شہر کا امن تباہ کرتے ہیں یا قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کا ساتھ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے.
بالکل سر.
جی دونوں پارٹیوں کا آپ نے نقطہ نظر سنا, بڑی اسٹیٹ پالیسی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, پاکستان کی حکومت, وفاقی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. پروفیسر توصیف صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس ملاقات سے کچھ فرق پڑے گا کراچی میں آن گوئنگ آپریشن کے بارے میں یا دیگر سیاسی صورتحال کے بارے میں, جب یہ کہا جا رہا ہو کہ سول لیڈرشپ تو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے کراچی کے اندر معاملات میں, تو کوئی آپ کو فرق پڑتا نظر آتا ہے اس ملاقات سے؟
دیکھیے, یہ دفعہ کا جو کراچی کا آپریشن ہے یہ گزشتہ 20 سال کے جو آپریشن ہوئے کراچی میں اس سے مختلف ہے. وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی, یعنی پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی اس بات پہ متفق ہے کہ ایم کیو ایم کو سیاسی جماعت کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اور وہ دونوں اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپریشن اس طرح ہو کہ سیاسی جماعت کی حیثیت پہ فرق آئے گا. تو یہ اسی تناظر میں آج وزیر اعظم سے ملاقات تھی, اور ظاہر اس میں انہوں نے یقین دلایا گیا وہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ اس آپریشن کو فتح یا ایم کیو والے یہ نہ سمجھیں کہ ایم کیو کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے کراچی میں جاری آپریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ آپریشن جاری جائے گا کیونکہ وہ فوج کے زیر کمان ہو رہا ہے. اس میں دیکھیے گورنر کی بات بھی ہے, گورنر کے بارے میں کنٹروورسی ہے تو اجلاس میں نہیں بلایا گیا یا انہیں الگ کر دیا جائے گا, مگر سرکاری سطح پہ اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گورنر سندھ کو رہنا کیا جا رہا ہے. تو یہ اس دفعہ جو آپریشن ہے کی نئی جہت ہے, جس میں جہت یہ بھی ہے کہ ایم پی ایم کو صورت میں سیاسی نظام میں ساتھ
تو کیا متحدہ قومی موومنٹ اس میسج کو قبول کر لے گی کہ یہ آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہے, کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف ہے اور آپ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کریں, تو کیا وہ یہ میسج قبول کر لے گی؟
دیکھیے یہ ایم کیو کے انہیں بار تصدیق دیا رشتہ کہیں دیا جا رہا ہے اور
جی ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, آپ کی لائن جو ہے وہ آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی. پروفیسر توصیف صاحب, اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسحار رانا صاحب, آپ کا انالیسز آج کی ملاقات, کیا بنیادی فرق پڑ سکتا ہے صورتحال میں یا جو حالات ہمیں اس وقت زمین پہ وہاں پہ کراچی میں نظر آتے ہیں؟
دیکھیں جو آج کی ملاقات ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جو کراچی کی صورتحال ہے اس کو کوئی خاص فرق پڑے گا, کیونکہ وزیر اعظم اس سے پہلے 2 دفعہ کراچی گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں مختلف اجلاسوں میں شریک ہوئے, لیکن انہوں نے جو ایم کیو ایم کے گورنر ہیں ان سے ملنا بھی پسند نہیں کیا. تو خالی ایک وفد کی آج جو ملاقات ہے اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بہت بڑی چینج آ جائے گی, اور ویسے بھی یہ جو چینج ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان تو کچھ ذاتی وہ فیصلے نہیں ہیں بلکہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے ملاقات, ظاہر ہے وزیر اعظم نواز شریف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ایک جمہوری سیٹ اپ کے سربراہ ہیں, تو سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں جو ہیں وہ جمہوری عمل ہے
اور یہ ہونی چاہیے. اور بالکل وفاق کی طرف سے چونکہ سیاسی بڑی سیاسی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ, یہ باور کرایا جانا بھی اچھی بات ہے اور ضروری ہے کہ یہ سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا, ان کی لیجیٹیمیسی یا ان کا جو ووٹ بینک.
یہ تو دیکھیں جو یہ کر رہے ہیں نا آپریشن, وہ حکومت ہے, رینجرز ہے, فوج ہے, کوئی بھی ہے, وہ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی ایک جماعت کے خلاف ایسا کر رہے ہیں, اور ٹیکنیکلی وہ بات بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر کوئی کرمنل کسی جماعت کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا کچھ مراکز کے اندر ہم اشتہاریوں کو یا ٹارگٹ کلر کو پناہ دے رہے ہیں, تو وہ تو کسی بھی جماعت میں ہو مجرم تو مجرم ہے, اور وہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ فاروق ستار کو گرفتار کیا جا رہا ہو یا شرجیل انجم کو گرفتار کیا جا رہا ہو. گرفتار تو ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے
جن کے نام اعمال میں کچھ ہے. ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اسحار رانا صاحب, ایک سوال اور, پالیٹکس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ جو جوڈیشل کمیشن جس پہ اتفاق ہوا تھا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان, آج عمران خان نے کہا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ایم او یو جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا اس کو تبدیل کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب نے جیو ٹیلی ویژن سے بات کی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جذباتی انداز میں وہ ہر چیز کو بہت پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ کیا قضیہ ہے آپ کے خیال میں, اور کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیشن بنے گا یا یہ بھی کسی کھٹائی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
آج اصل جو بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی نا پاکستان میں جو سوشل میڈیا,
میں اس کی طرف آتا ہوں, پہلے جوڈیشل کمیشن کی طرف, میں اس آڈیو ٹیپ کی طرف بھی آ رہا ہوں بہت کوئکلی, ہم نے 3 منٹ میں یہ دونوں باتیں کرنی ہیں.
नहीं मैं वो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बहुत
कनेक्ट करती
हैं। देखें अगर हुकूमत ये चाह रही थी ना कि दोनों जो तरीके इंसाफ से मामला तय हुए थे वो स्मूथ चलते रहते तो इस टेप की टाइमिंग को आप गौर करें। ये टाइमिंग बड़ी डिफरेंट है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो कुछ भी हुकूमत जितना टाइम गेन करना चाहती है वो उसने गेन कर लिया। अब इमरान खान ने कैसे दोहराए पे कि फर्ज करें कि ये जुडिशियल कमीशन नहीं मानते बनाती है हुकूमत तो इमरान खान शदीद गर्मी में जून जुलाई में लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकते और ना ही उनका होमवर्क है ना ही उनकी तैयारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने पॉलिटिकल एक मूव की जुडिशियल कमीशन के हवाले से चीजों को प्रोलोंग किया, प्रोलोंग करने के बाद उसका ऐलान किया। लेकिन अब वो बात जो तरीके इंसाफ है वो ये कहती है कि ये जब जुडिशियल कमीशन का फैसला हो गया तो फिर जुडिशियल
अच्छा, वो टेप के बारे में बताएं कि उसके अंदर कितना क्रक्स है, कितना जिस्ट है
या उस पर बात करना जो है उसकी तो कोई तुक बनती ही नहीं है।
ये जो टेप ऑडियो टेप जिसका मुबैना तौर पे जिक्र किया जा रहा है कि उसमें पीटीवी के हमले को इंस्टिगेट किया गया तो ये कितना डैमेजिंग हो सकता है इमरान खान के लिए या उनके पॉलिटिकल साख के लिए। लेकिन एक तरफ तो ये है कि उनकी पोजीशन तो ऑलरेडी बहुत वाजह थी, वो तो सिविल नाफरमानी की हद तक जा रहे थे और इस केस में इश्तियारी भी करार पा चुके हैं तो इसमें तो कोई ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत है आपके ख्याल में?
नहीं, उसमें जो उस टेप का कॉन्टेंट है ना वो बड़ा डैमेजिंग है इमरान खान के लिए और उसमें जो गुफ्तगू है और जो इमरान खान का लहजा है और उसमें उनके हवाले से जो ये तो अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट ही बता सकती है कि ये आवाज असली है या नकली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि तहरीके इंसाफ के कुछ हलके इस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसी गुफ्तगू हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास और भी बहुत कुछ मवाद है। हुकूमत के पास तो कंटेनर के अंदर जो गुफ्तगुएं होती रही है वो उसके भी रिकॉर्ड है। लेकिन असल चीज ये कि जो इसकी टाइमिंग है
जी वो बड़ी क्रिटिकल है, इसमें नजर आ रही है।
सिर्फ हुकूमत की नीयत को जाहिर करती है कि हुकूमत क्या चाह रही है और हुकूमत करना क्या चाह रही है।
बहुत शुक्रिया आपका इस राणा साहब, ग्रुप एडिटर लिबर्टी ग्रुप, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामने इसी सेगमेंट में हम आपको ये भी बताते चलेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है इमरान खान की इस ऑडियो टेप को और कहा है कि रियासती इदारे पे हमले की बात हुई है तो बड़ा शदीद इस पर एक्शन होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वहाँ पर एक्शन होना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज भी अपने पूरे आप ये कह सकते चाहिए कि ताकत के साथ इस इशू को हाईलाइट कर रही है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप पे।
ताजा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
और प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 फाइनल खेला जा रहा है इतवार को और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो दोनों मेज़बान मुल्क हैं दोनों के दरमियान ये फाइनल होगा और तमाम बाकी टीमें इस इवेंट से बाहर हो चुकी हैं और भारत ने अपना सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लूज़ किया बड़े वाज़े मार्जिन के साथ। हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लविंग क्रिकेट लविंग फैन से जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए हैं। आइए डायरेक्ट चलते हैं इस इंटरव्यू की जाने। हसन सात तारीख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट फ़ैन हैं और वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं। हसन, इससे पहले कि हम फाइनल पे जाएं और फाइनल की तैयारियों के बारे में आपसे पूछें, आप मुझे ये बताएं कि सेमीफाइनल जिसमें भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये कैसा रहा और भारत के खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर मदा मौजूद हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनकी तवक्कोआत क्या थी और भारत जिस तरह से खेला उसके बाद उनके तासरात क्या थे?
बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी कॉल पर लिया। ये जो मैच था सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये बड़ा क्रिटिकल मैच था क्योंकि ऑफकोर्स एक तो सेमीफाइनल था, दूसरा ये कि इंडिया क्योंकि पिछली पूरी सीरीज जो है वो हारता रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कोई मैच नहीं जीत सका इससे पहले जो सीरीज खेली हुई है जो 3-4 महीने से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रेशर था इंडिया पे और इस वजह से उनको था कि परफॉर्म करना है और एक तरह से दोनों टीम के दरमियान जाना एक वो चल भी रहा था कसल से थी आप कह लें और इस वजह से काफी यहाँ पे लोग जज्बाती थे, इमोशनल थे, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं काफी सारे इंडियन दोस्त भी हूँ, उनसे अक्सर बातचीत रहती है तो मैच से पहले वो काफी ज्यादा इमोशनल थे। बहुत से लोग मेरे कम से कम मैं 5-6 दोस्तों को जाता हूँ जो अपनी फैमिली समेत जो है मैच देखने सिडनी गए थे, تو اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ ایموشنل تھے, لیکن میچ کا ریزلٹ آیا اس پہ کافی لوگ مایوس ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر تو ریئیکشن ہم پتہ چل چکے ہیں.
جی ہاں, ویسے جو اگر ہم انڈیا پہ ریئیکشن پہ بات کریں حسن, وہاں پہ تو بیچاری وہ جو انوشکا شرما ہے اس پہ خاصا دباؤ ہے, تو یہ جو کمیونٹی خاص طور پہ آسٹریلیا میں رہتی ہے وہ بھی اسی طرح سے دیکھتی ہے.
نہیں یہاں پہ کیونکہ میں اب مطلب پروفیشنلز وغیرہ کے ساتھ رہ رہا ہوں, تو تھوڑا سا ایک مطلب یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, لیکن وہ اس طرح تو نہیں وہ کرے, وہ پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا بہرحال
انبیٹن سیمی فائنل میں پہنچا ہے,
انبیٹن ہے, فائنل تک آیا ہے, مطلب بڑا پرفارم کیا انہوں نے, تو وہ جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ادروائز وہ اس وجہ سے مایوس ضرور ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی ٹیم جو ہے نا پرفارم کرے گی بیٹنگ میں, کیونکہ بیٹنگ ہی انڈیا کی مین رہا ہے, ہمیشہ اسٹرینتھ رہی ہے, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا مقابلہ کرے گا, اتنی اس طرح آسانی سے ہارٹ جو ہے نا گیٹ میں رکھ کے میچ نہیں دے گا, اس وجہ سے کافی
مایوسی وہاں پہ تھی. میں بالکل ویسے بھی ایک کرکٹ فین کی حیثیت سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ پلیئرز کی جو ان کی پرسنل لائف ہے ان کو بالکل کرکٹ کے معاملات میں نہیں لانا چاہیے, اور وراٹ کوہلی کسی بھی دنیا کے بیٹس مین کی طرح کا ایک بیٹس مین ہے, اور کبھی بھی وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ بہت کنسسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر میچ میں اسکور کرے گا, لہٰذا اس کے جو پرسنل ایشوز ہیں ان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بڑی سطحی باتیں ہیں, میڈیا بھی بعض کا تو اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے صرف اس سینس میں کہ کوئی ریٹنگ مل جائے, گپ شپ ہو جائے.
اچھا میں دیکھیے وہ انڈیا پاکستان جو ایموشنل لوگ ہیں, ہم لوگ سب کانفیڈنٹ کے, تو ہمیشہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں,
جی
آئی تھنک یہ چلتے رہیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی.
حسن یہ بتائیں, ہم آپ کی بڑی تصویریں دیکھتے رہے ہیں مختلف میچز میں جو آپ نے پوسٹ کی ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستانی گرین شرٹس کے اندر بھی, تو تھوڑی سی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی شائقین نے کرکٹ جو تھے ان کی مایوسی کیسی رہی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس پہ اوور آل.
پاکستانی یہاں بھی جو سپورٹرز ہیں وہ بہت مایوس رہے ہیں, بہت ڈس اپوائنٹ تھے اسپیشلی شروع کے جو میچز میں, چونکہ پاکستان بالکل پرفارم نہیں کر رہا تھا, وہ انڈیا سے بھی ہار گئے, ویسٹ انڈیز سے بھی ہار گئے, اس وجہ سے تو بہت زیادہ مایوسی تھی, لیکن جیسے جیسے تھوڑی سی پرفارمنس بہتر ہوئی اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کے بعد جو میچ جیتے تھے اس سے کافی زیادہ ایموشنز بڑھ گئے تھے, لوگ کافی جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے لوگ کافی تھے خوش تھے اور ایموشنل تھے اور کافی جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے تھے.
اچھا ویسے ایک بڑی بات ہے, ایسے پاکستانی ٹیم ہارنے کے باوجود اسپیشلی جو ایک لاسٹ اسپیل تھا وہاب ریاض کا, اس پہ بڑی بچت ہو گئی ہے, وہ ایک سخت ریئیکشن نہیں آیا, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بہت سر آ رہی ہے, سنا ہے بگ بیش میں کچھ آسٹریلین ٹیموں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے وہاب ریاض سے, تو واقعتاً وہ بہت تھرلنگ تھا آسٹریلیا میں, کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کے اسپیل کو؟
دیکھیں آسٹریلیا میں میرے یہاں پہ کافی آسٹریلین دوست ہیں, وہ سب سے جو ہے نا جس میں میچ ہوا اگلے اس میں آفس کیا, تو کافی لوگ جو ہے وہاب ریاض کے بارے میں سے پوچھتے تھے, اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے وہاب ریاض کو, تو یہ تو فیکٹ ہے کہ اس ایک اسپیل میں وہاب ریاض کو کم سے کم آسٹریلیا کے اندر انٹروڈیوس کرا دی ہے, لوگ بہت زیادہ امپریس ہوئے ہیں اس سے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہاب ریاض جو اسپیل نے اور پاکستان کی بلکہ وہاب ریاض کی اسپیل نے ہی پاکستان کی ویکنیسز پہ بھی کور کر دی ہے, لیکن کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تو ٹوٹل فیلئر رہا اس ورلڈ کپ میں بیٹنگ کے لحاظ سے فیلڈنگ کے لحاظ سے, سو آئی ہوپ کہ ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں, مطلب وہاب ریاض نے پرفارم کیا اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو ہم نے بیٹنگ میں مسلسل ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں, مسلسل فیل ہو رہے ہیں, ہمارے بیٹسمین سینچری نہیں کر پا رہے, تو آئی ہوپ کہ اس ورلڈ کپ کے بعد ہم اس کو بھی اس پر جو ہے نا اس پہ فوکس کریں گے.
حسن پاکستانی بیٹس مین تو فمبل کرتے ہیں اور بڑے میچوں میں خاص طور پہ, لیکن کیا یہ وکٹوں کا بھی ڈفرینس نہیں ہے, باوجود ہے کہ یہ بیٹنگ وکٹس تھیں تو انڈیا کو بھی پرابلم ہوا, جہاں پہ کوالٹی بالنگ ملی وہاں پہ انڈین بیٹنگ نے بھی فمبل کیا, حالانکہ بڑی اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے.
اصل میں اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں انڈیا اور پاکستان کو, تو آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ انڈیا کی پرفارمنس بیٹنگ میں پھر بھی بہت بہتر رہی ہے, جو سیمی فائنل ہوا ہے جس میں انڈیا جو ہے کلیپس کر گئی, وہ 300 رنز آپ چیز کر رہی ہوں تو بہت پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ پریشر میچ میں ڈو اٹ ڈائی سچویشن میں مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان کی اوور آل اگر آپ بیٹنگ میں دیکھیں, ہم لوگ یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ سوائے مصباح کے کوئی بڑی انگز کھیلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, کوئی زیادہ وکٹ میں اسٹے نہیں کر سکتا, تو یہ دو ایشوز ہیں, جس میں کامران عمر اکمل کی آپ دیکھ لیں, اس کو اتنا عرصے سے وہ کھیل رہا ہے, وہی مسلسل غلطیاں کر رہا ہے, وکٹ جو ہے وہ خود جان بوجھ کے دے دیتا ہے, خود وکٹ پھینک دیتا ہے اپنی, اس طرح کی غلطیاں آئیں گے جب
غیر ذمہ دارانہ جو رویے ہیں. یہ بتائیں حسن, اب آتے ہیں ہم ذرا فائنل کی طرف, آپ میلبرن میں ہیں جہاں پہ میگا ایونٹ کا فائنل ہونے جا رہا ہے, کیا توقعات ہیں آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ؟ شاید اوور آل ریکٹ میں تو آسٹریلیا بہتر نظر آئے, لیکن نیوزی لینڈ بڑی ردم میں ہے, لیکن پہلی دفعہ فائنل کھیل رہی ہے, اس کا ایک دباؤ بھی ہوگا, آسٹریلیا کے لیے فائنل کوئی نئی بات نہیں ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, لوکل پینڈٹس کیا کہہ رہے ہیں, شائقین کرکٹ کیا سوچ رہے ہیں, اور جوش و خروش کتنا ہے اس فائنل کے لیے یہاں پہ؟
لیکن یہ جوش و خروش تو بہت زیادہ ہے جہاں پہ بھی جائیں اس وقت جو ہے نا, اگر آپ کوئی میچ ہو رہا ہو کہ آپ کی کلب میں یا کیفے وغیرہ میں چلے جائیں وہاں پہ کرکٹ کی باتیں ہیں, بڑی اسکرین میں میچز دکھائی جا رہی ہیں, لوگ بہت زیادہ اس وقت جو ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آسٹریلیا کو, اور یہاں کے لوکل آسٹریلین جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیم پرفارم کرے گی اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گی گراؤنڈ وغیرہ میں جا کے سپورٹ کریں گے. لیکن جہاں تک فائنل کا ویسے تعلق ہے دونوں ٹیم کا, دونوں ٹیم بہت اسٹرانگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میرا اپنا پرسنل خیال یہ کہ آسٹریلیا پہ ایج حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آسٹریلیا اس وقت اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم ٹرف میں سامنے کھیل رہا ہے, اور نیوزی لینڈ
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ان دا نیوز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ ارسلان شریف, جبکہ انجینئر ہیں اس وقت اسکرپ سسک جیکسن ویٹس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے. سن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.